की माला
اس درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں جو حالات پیدا کیے گئے تاکہ یہ جو اسلام کا اور ایمان کا درخت لگایا گیا ہے یہ درخت پھلنے سے پہلے مرجھا جائے ختم ہو جائے. احد کے بعد حمراء الاسد اور اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 150 کا لشکر بھیجا تھا اور اس کے بعد بنو اسد کی کاروائیاں, اس کے بعد نجد کی طرف سے جن قبائل نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں, شعبان 4 ہجری کے مہینے میں بدر کے اندر پھر سے پہنچنا, اس لیے کہ ابو سفیان نے میدان احد میں 3 ہجری کے اندر یہ کہا تھا کہ اگلا سال جو ہوگا وہ ہمارا مقابلہ بدر کے اندر ہوگا. ابو سفیان بھی 2000 کے لشکر کو لے کر چلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی 1500 افراد کے ساتھ بدر کی طرف آئے, لیکن وادی بنو فاطمہ سے آگے ابو سفیان نے بڑھنے کی ہمت نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر تقریباً 1 ہفتہ قیام کیا اور 1 ہفتہ قیام کرنے کے بعد پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے. اور اس کے بعد پھر 5 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق, خندق اس اعتبار سے اس کا نام ہے کہ اس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر ایک نئی حکمت عملی سے جنگ کی. نئی حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ڈیفنس کیا, مدینہ کا دفاع کیا, جو عربوں کے اندر رائج چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبریں پہنچی, کفار مکہ, یہود اور منافقین اور حجاز کے مختلف قبائل مل کر ایک ساتھ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک پلان بنا رہے ہیں, ایک منصوبہ بنا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے اور فکر مند ہوئے. 6 دن کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال مغربی حصے میں, بلکہ اگر یہ کہا جائے شمال مشرقی حصے سے لے کر شمال مغربی حصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر, یعنی مدینہ کی آبادی اس سمت میں نہیں تھی اس کے, یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بنانا شروع کی یا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ لڑی ہے, وہاں پر جبل سلا, سلا پہاڑ کے نام سے ایک پہاڑ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے دامن میں, یعنی وہ آپ کے پشت پہ تھا اور پہاڑ کی دوسری سمت مدینہ منورہ کی پوری بستی تھی, تو اس سمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کو کھدوایا. اور یہ خندق جس جگہ آج لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں کہ یہاں پر غزوہ خندق ہوئی ہے, وہاں سے لے کر میدان احد تک یعنی تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی وہ خندق تھی, اور اس میں خود بنفس نفیس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں کام کیا ہے. اور صحابہ نے جب کمزوری کی شکایت کی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے کھڑے رہنے کے لیے صحابہ نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے قمیض ہٹائی اور صحابہ سے یہ کہا کہ اگر تم پتھر, ایک پتھر کی شکایت کر رہے ہو, لیکن تمہارا جو سردار ہے، تمہارا جو نبی ہے، تمہارا جو رہبر ہے، تمہارا جو قائد ہے، تمہاری جو رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے پیٹ کے اوپر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حالات تو یہ ہیں، لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک دین کا تعلق ہے، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، جہاں تک عمل کا تعلق ہے، جہاں تک سیرت و کردار کا تعلق ہے، اس معاملے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، احادیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے اوپر ہتھیار مارا اور وہاں سے آپ کی چنگاری نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران ان صحابہ کو جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں، ان کو قیصر و کسرا کے خزانوں کے فتح ہونے کی بشارت دی۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہاں تو اتنے بڑے لشکر، 12,000 کا لشکر مدینے کے اوپر ایک بار کی ٹوٹ پڑا ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن صحابہ بہرحال صحابہ تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، اقبال بنام صحابہ کرام متعلق، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ ڈیزرٹ کے اندر رہنے والے، ریگستان کے اندر رہنے والے، وہ جو بہادر قسم کی قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اس مقام پہ پہنچی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیا تشریح کر سکتا ہوں، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں کیسے ایکسپلین کروں، میں کیسے اس کو ڈیفائن کروں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا۔ جہانگیر، دنیا کے اوپر ان کی پکڑ مضبوط تھی، ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں، محبت یقین محکم عمل بے ہم، محبت فاتح عالم، یقین محکم مضبوط یقین کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ، یعنی کوئی چیز تھی جو ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکی تھی، اور اس کے بعد ان کے ذہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کامیابی ہے تو اس میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم، اور عمل کیسا تھا کہ آج کیا کل نہیں کریں گے، آج نیکی کا کام کیا کل کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا مشورہ کریں، عمل پہ ہم، مسلسل عمل ان کے پاس موجود تھا، عمل کے بارے میں وہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ اور دنیا کو کس سے، دنیا کو انہوں نے تلوار سے فتح نہیں کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو اپنے مصنفین کے ذریعے سے نہیں پڑھتا، جو مسلم رائٹرز ہیں، جو مسلم علماء ہیں، ان کی نظر سے تاریخ کو نہیں پڑھتا، بلکہ جن کی نظر سے پڑھتا ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کی لکھی ہوئی جو تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو تو ہمارے ساتھ کوئی خیر، کوئی بھلائی، اس کی تو کوئی توقع نہیں، اس لیے وہ تاریخ جو لکھے گا مسلمانوں کی، وہ اپنے انداز سے لکھے گا۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہا، محبت فاتح عالم، صحابہ نے جو دنیا کو فتح کیا ہے وہ محبت کے راستے سے فتح کیا ہے۔ یہ جو آپ کا انڈونیشیا ہے، دو صحابہ گئے ہیں، ٹوٹل دو صحابہ۔ چین کے بارے میں تو آتا ہے کہ پوری ایک جماعت صحابہ کی گئی، وہ بھی تجارت کے غرض سے گئی، لیکن انڈونیشیا کے بارے میں آتا ہے صرف دو صحابی گئے ہیں، دو، اور وہ بھی کاروبار کرنے کے لیے گئے، لیکن اپنے کاروبار کے ذریعے سے پورے انڈونیشیا کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ اپنے کاروبار، وہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ انویٹیشن کے لیے نہیں گئے، وہ مشن بنا کر نہیں گئے، ہم مشنری طور پر، نام تو مشنری کا ہوگا لیکن اندر سے دھوکے ہوں گے، اندر سے نفاق ہوگا، اندر سے ہپوکریسی ہو، نہیں، وہ تو اپنا کاروبار کرنے کے لیے گئے، اپنا بزنس کرنے کے لیے، اپنی تجارت کرنے کے لیے گئے۔ لیکن نماز کے وقت میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اپنی دکانوں کو بند کر کے، تو ان کی دکان کے باہر کسٹمرز کی لائن لگی رہتی تھی، وہ کسی دوسرے دکان کے پاس نہیں، ان کی اپنے لوگوں کی دکان ہے لیکن وہ نہیں جاتے تھے، ادھر سے گزرنے والے دیکھتے تھے اس دکان کے سامنے لائن کھڑی ہے اور لوگ کیوں کے اندر کھڑے ہیں، لیکن دائیں بائیں کی دکانیں کھلی ہیں، یہ تو بند ہے، آخر اس دکان کے سامنے انہوں نے کیوں لائن، ان سے پوچھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زبان کے بڑے پکے ہیں, یہ دھوکہ نہیں دیتے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کے اوپر جنت کی بشارت نہیں دی, صرف صدقہ اور خیرات کے اوپر جنت کی بشارت نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزوں کے بارے میں بشارتیں نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین, وہ تجارت کرنے والا جس کی تجارت کی بنیاد صداقت کے اوپر ہوگی, جس کی تجارت کی بنیاد سچائی کے اوپر ہوگی, جس کی تجارت کی بنیاد امانت داری کے اوپر ہوگی. التاجر الصدوق الامین, صداقت کا پیکر, امانت داری کا پیکر. التاجر الصدوق الامین مع النبیین, کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کی صفوں کے ساتھ ہوگا, اور اگر انبیاء کی صف میں نہیں ہوگا تو کم سے کم صدیق اکبر کی جو صف ہوگی اس صف کے ساتھ اس تاجر کا حشر ہوگا, جس کی تجارت کی دو بنیادیں ہیں, ایک صداقت اور ایک امانت داری. اور اگر صدیق اکبر کی صف میں نہیں ہوگا تو جنہوں نے اپنی جانوں کو اسلام کے لیے قربان کیا ہوا ہوگا, شہداء, ان صفوں کے اندر اللہ اس تاجر کا حشر کریں گے. اور اگر اس صف کے اندر بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ہے امت کے جو صالحین ہیں, امت کے جو اولیاء ہیں, امت کے جو نیکوکار انسان ہیں, امت کے جو خدا دوست لوگ ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کی صفوں کے اندر تو اس تاجر کا حشر ہونا ضروری ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک پہلو نہیں کہ دنیا کو تم بساؤ لیکن کن بنیادوں کے اوپر بساتے ہو. اگر تم ان بنیادوں کے اوپر دنیا کو بساتے ہو جس سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے, وہ دنیا کو بسانا نہیں ہے, وہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. تو اقبال نے کہا میں کیا کہوں. یہ دو تاجر انڈونیشیا کے پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں, کیا بات ہے. جب وہ سنتے تھے پھر ان سے ملتے تھے, آخر آپ کا دین کیا ہے, ہم آپ کے دین کو قبول ہے, بالکل قبول کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو دو صحابہ اپنے کاروبار کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک گئے اور پورے ملک کے اندر ایمان کو پھیلا کر واپس آئے. تو اقبال یہی کہتے میں کیا کہوں جہانگیر, کہ ان کی پکڑ, ان کی گرفت دنیا کے اوپر بڑی مضبوط تھی. ہماری طرح کم ذہن لوگ نہیں تھے, بے وقوف نہیں تھے. یہ تو منافقین کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو یہ منافقین ادھر سے یہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں, یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ تو بنیاد پرست ہیں. ہاں, جو اصول کا پابند ہوگا وہ کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتا. وہ اصولوں کی بنیاد پہ, قوانین کی بنیاد پہ, فنڈامنٹلز کی بنیاد. کوئی یہ کہے نہیں آپ کمپرومائز کر لو, دو اور دو چار کے بجائے دو اور دو تین بتا دو, دو اور دو چار کے بجائے دو اور دو پانچ بتا دو, اس کو یہی لوگ کہیں گے پاگل ہے, یہاں کیوں کمپرومائز نہیں کر رہا ہے, آخر کیا. لیکن جہاں اپنے اغراض ہے, جہاں نفسانیت ہے, جہاں خواہشات ہیں, جہاں پرسنل ان کو پروفٹ نظر آ رہا ہے, وہاں یہ کہیں گے نہیں جی ان کو لچک دکھانی چاہیے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, جہانگیرو جہاندارو. دنیا کے نظام کو سمجھنے والے, دنیا کے نظام کو چلانے والے, جہانگیرو جہاندارو جہانبان, کشتیبان, کشتی کو چلانے والا, دنیا کو چلانے والے تھے وہ. جہابان کچھ بھی نہیں تھا, بھوکے تھے. عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور ایران کے لوگ مدینہ پہنچے اور انہوں نے صحابہ سے کہا ہم تمہارے بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہ لے کر گئے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں اینٹ سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام کر رہے. وہ لے کر گئے یہ ہے ہمارے بادشاہ, یہ ہمارے امیر المومنین. کہا نہیں یہ نہیں, جو پورا یہ نظام چلا رہے ہیں جنہوں نے ایران کو بتایا یہی تو ہے. کہا یہاں تو کوئی پولیس نہیں ہے, یہاں تو کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, آخر کیا وجہ. یہ ان کے کام ہی ہے ایسے نہیں کہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں. لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کی سوچے, یہ تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نظام کو چلانے والے ہیں. جہاں گیر ہو, جہاں دار ہو, جہاں دار ہو, جہاں آرا, دنیا کو سوارنے والے. مسلمانوں نے دنیا کو کیا نہیں دیا, لیکن بدقسمتی کیا ہے, جو آپ کا جغرافیہ ہے کس نے دیا, جو میتھمیٹکس ہے اس کے اندر ترقی کس نے سکھائی. ہارون رشید کے زمانے میں بغداد کے اندر سب سے پہلی یہ جو دوربین ہے اس کو انوینٹ کیا گیا, یہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. لیکن مسلمانوں کی مصیبت کیا ہے, مسلمانوں کی مصیبت کہ اپنی تاریخ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور اگر پڑھیں گے تو دشمنوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے. بزرگوں اور دوستوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو بنوایا, تین طرف سے مدینہ محفوظ ہے. جب وہ آئے انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی, خندق, جس کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا, اس لیے وہ پریشان. بالآخر مدینے کی جنوب کی سمت میں ادھر کھجوروں کے گھنے باغات تھے, ادھر سے بھی فوج اندر نہیں آ سکتی تھی, مشرق اور مغرب کی طرف سے بھی فوج اندر نہیں آ سکتی تھی, لیکن جنوب کے حصے میں ایک کونے میں قبیلہ بنو قریظہ رہتا تھا, یہودیوں کا ایک قبیلہ, ان کو ان بدبختوں نے بھسایا. ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا, ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے نکلیں گے, مسلمان بھی ہمارے ساتھ دفاع کریں گے, ڈیفنس کریں گے, اور مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوگا, مسلمان ڈیفنس کرنے کے لیے نکلیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ مدینے کے ڈیفنس کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ, یہ اگریمنٹ تھا. لیکن ان حالات کے درمیان ادھر 12,000 کی فوج ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 کے لشکر کو لے کر نکلے, کوئی پرسنٹیج ہی نہیں, کوئی فیصد ہی نہیں, کہاں 12 اور کہاں 3. جب ادھر ان کو پھنسایا تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا, لا عہد بیننا وبین محمد صلی اللہ علیہ, ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ ابن جوحش اور خوات ابن جبیر کو بھیجا, تو معلوم کر کے آؤ, ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں بنی قریظہ جو ہے عہد توڑ چکے ہیں, معاہدے کو توڑ چکے ہیں. یہ چاروں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اگر معاہدہ توڑا نہیں ہوگا, اگر اعلانیہ کہہ دینا کہ معاہدہ ٹوٹا نہیں, لیکن اگر معاہدہ توڑا ہوگا تو اعلانیہ نہیں کہنا, اعلان مت کرنا, میرے پاس آ کر خاموشی سے مجھے اطلاع کر. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان رہے ہوں گے اس بات. یہ مٹھی بھر صحابہ میرے ساتھ ہے, اور جدھر بنو قریظہ رہتے ہیں اس سمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی خواتین کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو رکھا تھا کہ چونکہ ادھر سے دشمن نہیں آئے گا, عورتوں کی عصمتیں یہاں پر محفوظ رہیں گی, لیکن اندر کا جو آستین کا سانپ ہے اس نے اندر سے ڈسا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی رہی ہوگی کہ آپ نے ان صحابہ سے کہا اگر معاہدہ نہیں توڑا ہے تو اعلانیہ, تاکہ صحابہ کی ہمت بڑھ جائے, اور جو بیچ میں منافقین ہیں کام کرنے والے ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں. لیکن اگر معاہدے کو توڑا ہوگا, اگر تم اعلانیہ کہو گے تو صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ سکتی ہیں, اور منافقین کی جو کارستانیاں ہیں ان کی جو تدابیر ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آ کر پھر اعلان نہیں کر. وہ چاروں جب واپس آئے ان کو وہاں پتا چلا کہ ہاں یہ تو معاہدہ توڑ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے خاموشی کے ساتھ کہا کہ ایسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, قبیلہ بنو وطفان ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ تیار کیا. جس صلح نامہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا, مدینہ کی جو کھجور کی پیداوار ہے اس کا 1/3 حصہ ہم تم کو ادا کریں گے اور تم واپس نکل جاؤ. اس معاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو دکھایا تو انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, یا یہ آپ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم, اللہ کے نبی کا حکم, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن کو, کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اللہ کا نبی ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرے ان کی بہتری کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, اس فیصلے کی وہ نافرمانی شروع کر دیں, یہ ان کو حق نہیں بنتا. تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے یہی کہا, اگر آپ کا حکم ہے تب تو ہماری زبانیں خاموش ہیں, لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر ہم تو اس زمانے میں جب ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے, جب یہ سر پتھروں کے سامنے جھکتے تھے, اس زمانے میں ان کو 1 کھجور نہیں دیا کرتے تھے, آج تو ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے, ہم تو اس کو نہیں مانتے. تلوار فیصلہ کرے گی, پھر یہ صلح نامہ نہیں. اگر آپ کا مشورہ, اگر آپ کا حکم ہے تو ہماری سراؤں کو, ہم آپ کے قدموں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, حکم نہیں ہے, یہ تو میں صحابہ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس معاہدے کو چاک کر دیجیے, ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اتنے میں نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی جو کافروں کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے, اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ شاید کسی پیپر میں نے پڑھا تھا تازہ, یہ جو ڈرون اٹیکس, اس کا جو انچارج تھا اس نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ کا نظام ہی عجیب ہے. سی آئی اے کا افغانستان کے اندر جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اس کا جو انچارج تھا, بہت بڑے عہدے کا مالک, اللہ نے اس کے دل کو بدلا اور اس نے اسلام قبول کیا. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں بڑا, لیکن ہم کھلی نظروں کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں. تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے ان کے ساتھ, لیکن اللہ نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا, ان کو ایمان ملا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کر چکا ہوں لیکن میرے اسلام کی خبر کسی کو نہیں, اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پہ لگا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر دشمنوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو. نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کام کو بخوبی انجام دیا. اس کے نتیجے میں بنو قریظہ اور کفار مکہ, قریش, بنو قینقہ, بنو نذیر, بنو غطفان اور دوسرے قبائل نے جو مدینہ کو مٹانے کی ناکام سازش کی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناکام بنایا. ناکام بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے راتوں رات عذاب آیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, جب انہوں نے چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملہ کیا, نیچے سے بھی حملہ کیا, اوپر سے بھی حملہ کیا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار, تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی. واذ زاغت الابصار وبا
بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل منہ کو آ گئے تھے، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تم اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنے لگ گئے تھے کہ آخر اللہ کی مدد ہے کیا، وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی پوری جانچ کی، ایمان والوں کو پوری طرح سے آزمایا، ایمان والوں کا پوری طرح سے امتحان لیا، هنالك ابتلي المؤمنون، کہ یہ ایمان کے پختہ ہیں یا قدم ان کے ڈگمگانے والے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کریکٹر کو جو لینے والے تھے، وہ ان کے قدم کیسے ڈگمگا سکتے تھے، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ان کے وجود کے اندر اللہ نے زلزلہ قائم کیا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان جمع رہا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا، جب منافقین اور جن کے دل بیمار تھے، جن کے دلوں کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی، جن کے دل گندگیوں کے محور تھے، جن کے دلوں کے اندر ناپاکی کا خزانہ بھرا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمارے ساتھ تو نبی نے نعوذ باللہ من ذلك جھوٹا وعدہ کیا ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ان میں سے منافقین میں سے جماعت نے یہ کہا، اے مدینے کے لوگوں، اے یثرب کے لوگوں، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن قرآن نے اس کے پرانے نام کی تاریخ کو قرآن کے اندر موجود رکھا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، تم یہاں کیا کرو گے، ادھر سے تو تمہارے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھروں کی تو کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور قرآن کیا، وما ہی ابھی عورا، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ محفوظ تھے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ، وما ہی ابھی عورا ان یریدون الا فرارا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصد تھا میدان جنگ سے بھاگ جائے، یریدون الا فرارا، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه، اور اگر یہ جو دشمن آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اگر یہ پھر سے اس شہر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، اور اندر سے ان منافقین کو، ان یہودیوں کو یہ کہیں، اندر سے تم ہماری موافقت کرو، ہمارا ساتھ دو، ولو اندر سے تم ہمارا ساتھ دو، تو یہ کیا کریں گے، اس فتنے کے اندر ہاتھ بڑھائیں، من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اس فتنے کے ساتھ دینے میں یہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا، ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا، تم نے تو اللہ کو زبان دی تھی، یہ جو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ پیک تھا، مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اللہ یہ کہہ رہے تم نے ہم کو زبان دی تھی، ولقد كانوا عاهد الله من قبل وقالوا لا يولون الادبار، اور یہ کہا کرتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے، لا يولون الادبار، ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اس وعدے کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ مسئلہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں، یہ مسئلہ مسلمان خواتین کا نہیں، یہ مسئلہ مسلمان بوڑھوں کا نہیں، یہ مسئلہ مسلمان بیماروں کا نہیں، یہ مسئلہ مسلمان بچوں کا نہیں، وكان عهد الله مسؤولا، تم نے زبان اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ کا نبی جو ہے جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتا، وہ تو مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، کتنا جیو گے؟ قل ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. تمہارے پاس زندگی بچی کتنی ہے؟ دنیا کے اندر ہزاروں سال تو نہیں رہ سکتے، تمہاری عمر بہت مختصر. واذا لا تمتعون الا قليلا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، رات کو آندھی کی شکل میں ان کے ٹینٹس الٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، مسلمانوں کو فتح ملی، آپ نے صحابہ کو بشارت دی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا ولکنکم یغزونہم. سنو کان کھول کے، صحابہ سے کہہ رہے، لن تغزونکم قریش بعد عامکم هذا، اس سال کے بعد اب وہ ڈیفنس پہ آ گئے ہیں اور اللہ نے اب ہم کو اوفنس پہ لایا، اس سال کے بعد اب یہ جرت نہیں کریں گے، اب ان کی ہمت نہیں بنے گی کہ اب مدینہ آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، اب اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ملے گی، اب آپ ادھر سے جاؤ، یا تو اسلام قبول کرو، 3 دن کی مہلت ہے، اگر نہیں مانتے ہو پھر تلوار میدان جنگ فیصلہ کریں. لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا ولکنکم یغزونہم، ولکنکم تغزونہم، لیکن تم اب ان کے اوپر حملہ آؤ. یہ آخری ان کا حملہ تھا. صحابہ کے اندر اللہ کے نبی، کیونکہ وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی قدر تھی، قیمت تھی. وہ ہماری طرح نہیں تھے، سنا دیکھیں گے تجربہ کریں گے، نہیں، وہ ایسے لوگ نہیں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، مدینہ محفوظ ہو گیا، آپ واپس مدینہ پہنچے، لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عہد توڑنے والے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، آپ نے ان کی خبر نہیں دی؟ جبرائیل آ گئے ظہر سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ظہر سے پہلے جبرائیل آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم ہے اسی حالت میں آپ بنو قریظہ کی طرف نکلے، جنہوں نے بد عہدی کی ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ بد عہدی کی ہے، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ کے معاہدے کو توڑا ہے، اس لیے آپ یہ جو اندر کا سانپ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر کا حصہ بھیجا. جب حضرت علی رضی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اعلان کروا دیا، عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے قبیلے کے اندر پڑھنی ہے، یعنی عصر کی نماز نہ یہاں پڑھیں گے نہ راستے میں پڑھیں گے، بلکہ سب صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ چلے اور بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے اور بنو قریظہ کا معاملہ صاف کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جب بنو قریظہ نے دیکھا وہ تل بلا گئے، وہ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ کر جو ان کے دلوں کے اندر غلاظت تھی، انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ جو بدبخت ہے، یہ جو خبیث دینت کے لوگ ہیں، یہ جو خبیث فطرت کے لوگ ہیں، ہاؤلائی تحبونہم، ان سے تم محبت جتاتے ہو، ان کی چالوں کو اپناتے ہو، ان کے سٹائل کو لیتے ہو، ان کے فیشن کے اندر مبتلا ہو، تم ان سے محبت جتاتے ہو، حالانکہ ان کے دل تمہاری نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ولا یحبونکم، وہ تمہاری کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ٹوپی کو پسند نہیں کر سکتے، وہ تمہاری داڑھی کو پسند نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ٹخنے سے اوپر پاجامے کو پسند نہیں کر سکتے، ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ان کے دل عداوتوں سے بھرے ہوئے. ہاؤلائی تحبونہم، ایک طرف سے تم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ایک طرف سے نبی کے دشمنوں کے ساتھ محبت جتلاتے ہو. ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتے. ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم یہ کہتے ہو میرا ایمان پوری کتاب کے اوپر ہے، میں پورے قرآن کو مان مانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، کیسے مانتے ہو؟ اللہ نے تو کہا ہے یہ جو یہود ہے، یہ جو نصارہ ہے، یہ جو مشرکین ہے، ان کے ساتھ اپنا ناتا مت جوڑو، اس لیے کہ یہ تمہاری بربادیوں کے، تمہاری ناکامیوں کے، تمہاری تباہیوں کے ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اگر یہ منصوبے جمے ہوئے پہاڑوں کے خلاف بنائے تو وہیں تزول ہوں الجبال، تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ان کی سازشیں ایسی ہیں۔ هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا، جب تم سے ملتے ہیں شرابوں کی پیگیں چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، واذا لقوكم قالوا آمنا، ہم تمہاری پشت کے اوپر ہیں۔ ابھی دو دن پہلے یہ جو امریکہ کا خبیث گیا ملاقات کر کے، اور آج کی رات شاید ڈرون اٹیک ہوا، شاید آج کی خبر ہے یار، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، پیٹنگ کریں گے ہم تو تمہارے ساتھ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، لیکن ان کے دلوں کا، جو ان کے دلوں کے، وما تخفي صدورهم اكبر قد بدت البغضاء من افواههم، ان کی زبانوں سے جھوٹ اگلتا ہے جیسے پانی زمین سے اگلتا ہے، اسی طرح جھوٹ ان کی زبانوں پہ اگلتا ہے، جھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ وما تخفي صدورهم اكبر، اور جو دلوں کے اندر چھپائے ہوئے اس کا اظہار کریں، تم تو چکرا جاؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، اقبال نے کہا 100 سال پہلے، اور یہ یورپ کا جمہوری نظام، چہرہ روشن ماشاءاللہ، چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے شاید فرشتہ ہی ہے، لیکن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، لیکن دلوں کی جو حالت ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے یہ دل نہیں پتھر لیے ٹہلتے، ان کے دل نہیں ہے، دل کی جگہ پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، مسلمانوں نے اپنے اللہ کو چھوڑا، مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑا، اور اس کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے، اور جب تک مسلمان اپنے اس پہ واپس نہیں آئے گا اس کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا کہ جائیے، حضرت علی آگے گئے، ان کا اندرون باہر آ گیا، جو عداوت، جو بغض، جو خراست، جو ناپاکی، جو بے دینی اندر بڑی ہوئی تھی وہ بکنے لگی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا تو خواص ہو گیا، ہوش ہو گیا، یہ مسئلہ اتنا ہی نہیں، لیکن پھر بھی 2-3 ہفتے تک نہیں مانا۔ 2-3 ہفتے کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ اب بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حسنہ کر لیا، ہوں گے بات چلنے والی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ چیزیں مسلمان مصنفین کے قلموں سے جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت، انہی چیزوں کو ہمارے دماغوں کی، ارے مسلمانوں کا نبی تو قاتل ہے نعوذ باللہ، اللہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، ہمارے ساتھ پیکٹ کیا تھا، ہم ان سے پوچھیں، ہم حق رکھتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ پیکٹ کیا ہے کیوں اس پیکٹ کو توڑا، انہوں نے نبی کے ساتھ وعدہ نہیں ہمارے ساتھ کیا، اور اللہ اپنے نبی کو بھیجا جائیے ان سے پوچھئے کیا ہوا، اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ان بدبخت یہودیوں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص صاد بن معاذ، قبیلہ اوس کے جو سردار تھے، ان کو اپنے درمیان جج بنایا، اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے نہیں کہ سعد بن معاذ فیصلہ کرے، اللہ کے نبی نے تو ان سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا، تم نے تو معاہدہ توڑا، اور اللہ غضب میں، اللہ جلال میں، اور جب اللہ جلال میں آتے ہیں تو زمینیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور زمین پوری کی پوری بستی کو نگل جاتی ہے، ہاں تو بتاؤ کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے ادھر سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ادھر سے خود کہا سعد بن معاذ جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ کیوں انہوں نے کہا؟ یہ جو ذہنیت ہے یہودی، ان کے ساتھ ماضی میں ان کے تعلقات رہے، یہی تعلقات، اگر اوس پہ کوئی حملہ کرے گا ہم ڈیفنس کریں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا ہمارے ساتھ اوس بھی ہمارا ڈیفنس کرے گا، اس قسم کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو انہوں نے کہا چونکہ ماضی میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ اور اوس ٹرائب نے سعد بن معاذ سے کہا، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں اس لیے ہلکا، لیکن سعد بن معاذ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا کہ معلوم کر کے آؤ کہ انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے کہ یہ بھی برقرار ہے۔ انہوں نے تو وہاں مذاق اڑایا، سعد بن معاذ کے سامنے وہ پوری پکچر تھی۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مال و جائیداد کو غنیمت کے طور کے اوپر مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ سعد بن، یہ اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بنو قریظہ سے پوچھا بتاؤ، انہوں نے سعد بن معاذ کو حکم بنایا، جج بنایا۔ اس میں مسلمانوں کی کیا غلطی، اس میں اللہ کی کیا غلطی، اس میں نبی کی کیا غلطی؟ لیکن یہ دشمن جب اس تاریخ کو لکھیں گے وہ ان نقطوں کو بیان نہیں کریں گے، کہیں گے مسلمان تو ظالم ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو بالکل بے دخل کیا، اور پھر آگے ایک دور آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصاریٰ من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو بالکل بے دخل کر دو، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اس کو ہم اپنانے میں دماغ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرماوے، عمل عطا فرماوے، ان بنیادوں پہ کھڑا فرماوے جن بنیادوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کھڑا فرمایا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا، تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. إلا ما Thank you.